مرقى 15 سفر المظفر 1426 ہجری مطابق 25 مارچ سن 2005 عیسوی 27 پارہ سورہ حدید شریف آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب میں ذرا سا زبر کو کھینچیں گے تو معنی بدل جائے گا اس لیے فضرب بینہم پڑھیں جھٹ جلدی فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قبله نہیں بھائی یہ قبله ينادونهم ألم معكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
مأواكم النار هي مولاكم
ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اگر قد بینا پڑھ لیا جائے تو معنی بن جائے گا بینا ہم نے بیان کیا بینا ظاہر ہوا بینا قد بینا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصطفى الصادقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ان المصدقين
بیشک صدقہ دینے والے
اور ان المصدقین بے شک سچ بولنے والے. سات پر تشریح تو پڑھیے. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
إن المصدقين
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.
والشهداء
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.
وَمِنْ
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض एक बड़ी कमजोरी है जहाँ खींचना चाहिए वहाँ शॉर्ट कर देते हैं जहाँ शॉर्ट करना चाहिए वहाँ
इतनी लंबी खेलते हैं माशाल्लाह इतनी लंबी होती है
जन्नतिन को जन्नातिन पढ़ते हैं जन्नातिन को जन्नतिन पढ़ देते हैं ये माने का फसाद हो जाता है मश्क करें आप लोग ये माने में बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाती है وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع بڑا مہربان نہایت رحم والا اس سے پہلے والی جو درس پہلے والا جو درس تھا جو رکوع ہے اس میں جس چیز کو بیان کیا گیا اس سے اس کا تعلق جوڑ دیا جائے تو بات بہت سمجھ آ جائے گی یہ بات پہلے درس میں بیان کی جا چکی ہے کہ سورہ حدید شریف کا پورا ماحول مدنی ہے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام کو ایک مرکز ملا اور اسلامی حکومت کا سب سے پہلا کیپیٹل مدینہ منورہ بنا دیا گیا تو مسلمانوں کی قوت ان کی اسٹرینتھ بڑھ گئی تو نہ صرف کفار و مشرکین کے اندر کھلبلی مچی بلکہ اب روم اور ایران جیسی دو بڑی سپر طاقتیں اس وقت کی وہ بھی گھبرا اٹھتے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو جائے گا لہذا ایسا کرو کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ ملے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چند سال کے بعد پھر اپنے پیارے صحابہ کو لے کر کے عمرے کی غرض سے تشریف لے جانے لگی اس کی پوری تفصیل سورہ فتح شریف کے آخری رکوع میں بیان فرمائی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اسی خواب کو کئی صحابہ نے دیکھا عمرے کے حوالے سے تو اللہ کے رسول نے پھر صحابہ کرام کی جب غفیر لے کر کے عمرے کا ارادہ کیا اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا مسلمانوں کی مالی کمزوری یوں بھی بہت زیادہ تھی ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لمیٹڈ آبادی تھی ان کی لمیٹڈ آمدنی تھی اور ہجرت کے بعد یک بیک کراؤڈ بڑھ گیا, آبادی بڑھ گئی, اخراجات بڑھ گئے اور آمدنی کا کوئی خاص سورس نہیں. لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اسلام کی عظمت اور صحابہ کرام کے آگے جبیل نیاز چھپ جاتی ہے کہ فاقہ کشی کی اس منزل کے باوجود بھی جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صحابہ کو مدعو کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ, ان کے گھروں میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دین پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے. اس سے پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تیور دیکھیں جو میں نے بیان کیا اس کو ملائیے اس سے, تیور دیکھیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا سوال ہے. دو بات, کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اس اچھے قرض کا دو فائدہ, ایک تو یہ کہ اس اچھے قرض کو اللہ تعالیٰ دوگنا کر دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اجر کریم ہے اس کے لیے, عزت ہی عزت اس کے لیے, دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں تو ان کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ تو پھر اہل محشر ہی دیکھیں گے. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ وہ فاقہ کش صحابہ کرام حضرت عمار بن یاسر, بلال حبشی, سلمان فارسی جیسے اصحاب صفہ, خدا کی قسم آج کا ہر تاج ان کے قدموں کی دھول پر نثار ہے. آج یہ عظمت, یہ شرافت, یہ برتری انہی کی بھوک کا صدقہ ہے ہم کو ملی. انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ نہ ہم سمجھ سکتے تھے, ہماری نسلیں کیا سمجھ سکتی تھی, ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اجر کریم ہے, اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. ایک تو ثواب ہے, دوسرے عزت کا ثواب ہے. کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے رب کریم کے حضور, کیا دردات ان کے ہوں گے کل جب حشر کا منظرنامہ پیش ہوگا. اللہ کے رسول کی یہ مقدس صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح سے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ رب کریم اپنے بندوں سے قرض حسن طلب فرما رہا ہے. وہ جو ساری کائنات کا رزاق, ساری کائنات کا رزاق, چیونٹی کو وہ روزی دے, کیڑے کو وہ روزی دے, جہاں جہاں اس نے مخلوقات پیدا کی وہاں وہاں اس نے اس کی روزی پہنچا دی. کہ میرے رب تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو بندے سے قرض حسن لے رہا ہے. ایک تو ہے قرض, ایک ہے قرض حسن. قرض ہوتا ہی ہے کہ دیا جاتا ہے تو واپس لینے کے لیے, لیکن اگر دینے والے نے دیا اور پھر واپس بڑھا کر کے لیا تو گیا, مارا گیا پھر, مارا گیا پھر, پھر دنیا میں بدنام, آخرت میں تو اس کے لیے بہت خوفناک. لیکن یہ ایسا قرض حسن ہے کہ آپ دو, اللہ کو دو, اس نے قرض مانگا ہے تو ایک دو گنا نہیں, اس میں تو خالی دو گنا پیدا ہے. پڑھو دے خود کہتے ہیں کسی چیز کو دو گنا کر دینا, یہ صرف ایک ذہن کو سمجھانے کے لیے بات ہے. ورنہ اسی قرض حسن کو سورہ بقرہ شریف میں 700 گنا تک کے اضافے کے ساتھ جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جیسے کسی شخص نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس کی 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانہ, 700 دانے ہوئے. تو یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ رزاق, وہ کریم, وہ عظیم وہ بارمار حقیقی کتنا دے دے گا کتنا دے دے گا نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ہمارے ذہن کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کو سمجھا جا سکتا. یہ قرض حسن ہے, یہ فرد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے سہارا کے تعلق سے تم لوگ غلط باتیں نہ کیا کرو. میرا صحابی جانتے ہو اس کا معیار کیا ہے؟ اگر ایک مد جو خرچ کرے اور تم اس کے مقابل میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اس ایک مد جو کتنا, ایک مد جو کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے. ہم خرچ کریں گے تو ہمارا انداز اس طرح سے, وہ خرچ کریں گے تو ان کا انداز اس طرح سے. اب دیکھیں فرق اس کی بنیاد پر ہے کہ میں اس سے پہلے کتنی بار کتنی بار یہ باتیں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ کی ڈگریاں کیا ہیں, بڑی ہائی. یہ کون ہے؟ یہ سابقون ہے. سب سے پہلے انہوں نے اس کا اسلام قبول کیا ہے, سب سے بڑی ڈگری ان کی. ایسا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا ہے نا کہ یہی فرما دیا گیا کہ میں دس جنتی, یہی بشارت ہے, ایک سرٹیفکیٹ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہجرت حبشہ پہلی بار کی, ان کو بھی ڈگری دی گئی, یہ بھی جنتی ہے. لیکن اس طرح کے جنتی نہیں, ان کا اسٹیٹس بہت بڑا ہو گیا. وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ دنیا میں کوئی بھی پیغمبروں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہجرت ثانیہ کرنے والے حبشہ کی طرح, ان کا اسٹیٹس بھی بہت بڑی جنتی ہے لیکن جو پہلے کیے تھے ان کے برابر نہیں. یہ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں جو مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے لیکن ان کا درجہ ان کے برابر. یہ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے وادی منا میں آ کر کے مدینہ منورہ سے کلمہ پڑھ کر کے حضور کی مدد اور حضور کے سپورٹ کی بیعت کی تھی. یہ بہت بلند ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہجرت کر کے جانے کے بعد سب سے پہلے بدر کی لڑائی میں لڑنے والے لوگ, 313 پورے کے پورے جنگ تھے. یہ ڈگری ان کی ہے, یہ سرٹیفکیٹ ان کے, نہ ایم اے کیا, نہ ایم ایس سی کیا, نہ بی اے کیا, نہ بی ایس سی کیا, نہ میڈیکل کچھ بھی نہیں, نہ فزکس جانتے, نہ کیمسٹری جانتے, کچھ نہیں جانتے ہیں. جانتے کیا ہیں؟ اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کے رسول کو جانتے ہیں. یہ بھی کافی ہوتا ہے ان کے لیے. کتنا اجر ہے؟ اللہ جانتا ہے. لا حد لہ ولا نہایت لہ, کوئی شمار ہے ہی نہیں ان کا. یہ جو بیان فرمایا گیا یہ ہمارے اعتبار سے سیدا کہو دوگنا کر دے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے امریکہ میں اگر کوئی آدمی فکس ڈپوزٹ کرتا ہے تو ہم سی ڈی بولتے ہیں, سی ڈی بولتے ہیں نا, تو کتنا پرسنٹیج دیتی ہے حکومت؟ ارے بینک دیتا ہے یار, آپ تو بہت بھاگ کے کھا نکالتے ہیں. کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟
2%.
یہاں دیکھیں جسٹ 50% ہے, جسٹ 50% ہے. یہاں ایک دو ٹھیک دے پاؤ 100% سے یہاں 100%. کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. مگر ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے کیا کہا ہے کہ پھر کل مسلم جو رہتی ہوں گے تو ابا ہر بالی میں سودا, ان کے لیے تو ایک کا ایک ملین پرسنٹ ہو گیا تھا. وہ رب کریم, اب سنیں ایک جانسار سا, یہ تو سبھی جانتے ہیں سبھی کے اکبر نے کیا کیا, میرے فاروق نے کیا کیا, بڑی عظیم حدیثیں ہیں, اس سے پہلے گزر چکی ہے بحث کہ سبھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار حضور کی بارگاہ میں اوپر کبھی نے بیان کیا ہے, ابن کثیر نے بیان کیا ہے, سب نے اس حوالے کو بیان کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبری جب آئے تو باجی بندہ ہے, کانٹا تھکا ہوا ہے. جبری یہ کیا ہے؟
آج آپ کے صدیق کی ادا اللہ کو بہت پسند آئی ہے. خالی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ, ذرا سا آپ شریف کو اوپر اٹھا لیجیے, اب جو دیکھا تو ہر فرشتے کا وہی لباس جو صدیق کا ہے. کل ایک صاحب نے اسی گفتگو پر ایک نقطہ نکالا کہ حضرت عمر فاروق آدھا مال دیے, صدیق اکبر پورا مال دیے, تو ہو سکتا ہے صدیق اکبر مال کم رہا ہو, عمر فاروق کا زیادہ رہا. میں نے کہا یار یہ سب نہ سوچا, یہ نہ
سوچیے,
یہ نہ سوچیے کہ ان کے پاس زیادہ تھا تو وہ آدھا دیے اور ان کے پاس کم تھا. میں نے کہا یہ نہ سوچیے, یہ صدیق کا مرحلہ ہے, کوئی بیٹ نہیں کر سکا ہے, اگر کوئی قیامت کر سکتا ہے. تازہ حدیث پاک سنیں, جب یہ آیت کریمہ اتری من بن لگے پر لگتا مرد الحسنہ, تو ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو الدحداح, یہ حضور کے پاس ہی تھے, حضور کے پاس تھے. جب حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے فرض حسن مانگتا ہے, تو حضرت ابو الدحداح کے یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تم سے قرض مانگتا ہے. حضرت ابو الدحداح کہتے ہیں حضور ذرا اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے, ہاتھ بڑھایا چوبا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا باغ اسی وقت اللہ کے نام پر رکھتا ہوں جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں. اور اس کے بعد اب صحابی کا جذبہ ایمان میں راجہ فرمائیے, گئے باغ جہاں شروع ہوتا ہے, ان کے بعد بیوی بچے سب اسی باغ میں رہتے تھے جہاں شروع ہوتا ہے, اسی کے باہر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے ام الدحداح اپنے بچوں کو لے کر کے مال و دولت کو لے کر کے باہر آ جاؤ, میں نے یہ باغ اللہ کے لیے اللہ کو قرض دے دیا. اخرجی قد اقرضته رب عز وجل, نکل آؤ میں نے اس بات کو اللہ کو قرضہ دے دیا. اللہ ایسی بیوی سب کو دے, کیا جانتے کہا تھا, کیا جواب دیا خدا نے. انہوں کہتی ہیں ربح بیعک یا ابو الدحداح, یا ابو الدحداح تو نے تو بڑا فائدے کا سودا کر لیا ہے, اور فوراً اپنی بچوں کو لیا جو کچھ سامان تھا اٹھایا باہر کر رہے, دوبارہ لوٹ کے گئے نہیں اس بات کے. یہ جلد ہی مان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے سہارا کے دلوں کے اندر ایمان کی جو قوت پیدا کر دی تھی, یہ تاریخ انسانیت میں وہ معاملہ نہیں ہوگی. یہ قرض حسن, قرض حسن کے تعلق سے کچھ اور اقوال نقل کیے امام قرطبی نے بیان فرمائے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ القرض الحسن هو ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله, قرض حسن یہ ہے کہ بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر, یہ بھی قرض حسن ہے. تسبیحات ہے نا, یہ تسبیح ہوئی ہے, تسبیح ہے سبحان اللہ الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر, یہ پڑھتا رہے تو یہ بھی قرض حسن ہے. ایک اور قول نقل کیا ہے رواہ سفیان اور ابو حیان, یہ جو میں نے بیان کیا بھی حضرت ابو سفیان کی روایت ہے جو ابو حیان سے ہے, اور زید بن اسلم نے کہا ہے قرض حسن هو النفقة على الاهل, اپنے بیوی بچوں پر جو کچھ بندہ خرچ کرتا ہے یہ بھی قرض حسن ہے. اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ اب تطوع بالعبادات, جو نفلی عبادتیں کی جاتی ہیں یہ بھی قرض حسن ہے. اور بیان فرمایا وقیل انه عمل الخیر, کوئی بھی اچھا کام بندہ کرے, کوئی بھی اچھا کام, حتیٰ کہ وہ کانٹا جو راستے سے ہٹا دے گا یہ بھی قرض حسن ہے. یہ تعبیرات فرمائی گئی. اور قشیری نے کہا ہے القرض الحسن ان يكون المتصدق صادق النیت طيب النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. امام الطشاوی بھی فرماتے ہیں کہ فرض حسن یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا جب صدقہ ادا کرے تو سچی نیت ہو, خوش دلی سے ادا کرے, اللہ کی مرضی کا طالب ہو, دکھاوا ریا نہ ہو, حلال مال سے کرے. تو اگر ایک پیسہ بھی کرے گا وہ بھی فرض حسن ہے. یہ ساری چیزیں فرض حسن میں. تو اسلام کے اس اولین مرحلے میں جب اسلام کو بہت ضرورت تھی مالی سپورٹ کی, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کی وہ عظیم تر بلندیاں عطا فرمائی تھی, وہ اگر چاہ لیتے تو کسی سے ایک پیسے کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتے. لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اسلام ہیں اور امت کو ایک نہج دینی ہے, ایک راستہ دینا ہے کہ اس راستے پر تمہیں زندگی گزارنی ہوگی, یہی میرا راستہ ہے. اس بنیاد پر مادی وسائل کی فراہمی بھی حضور کے یہاں پائی جاتی ہے, اور وہ تمام طریقے زندگی کے جس کے ذریعہ زندگی گزاری جا سکتی ہو سب کچھ پایا جاتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا, اور صحابہ کرام نے اسلام کو اس ابتدائی مرحلے میں سب کچھ دے کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر لی. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں, کچھ سوچیں, ابھرتی ہوئی چھوٹی سی حکومت, کچھ کتنے مسلمان مختصر, ایک طرف تمام عرب قبائل جو بڑے خوخار ہوتے تھے, جب لڑتے تھے تو لڑائی میں وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, پر اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اندر مدینہ منورہ کے ایک بہت خوفناک سازشی ذہن منافقین کا تھا, جو منہ پر آ کر کے کلمہ پڑھتے تھے اور پیچھے اسلام کی جڑیں کھودنے کے چکر میں رہا کرتے تھے. وہ دیمک کی طرح سے بہت خطرناک. تیسری طرف رومیوں کو جب سنائی پڑ گیا کہ عرب تو بڑے مستحکم بڑے اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنا حساب کتاب لگانا شروع کر دیا. ایران جو سر ہی کے اوپر تھا, اس نے اپنا اس چاروں طرف سے وبائی ہوا میں ان فاقہ مسلمانوں نے دین کی مزاحمت کرتے ہوئے دین کو کیسے بچایا ہے, یہ صرف تاریخ بتا سکتی ہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے. بس آج کچھ جاہل قسم کے لوگ, نادان زمینی کیڑے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں بے ادبانہ جملہ کہتے ہیں. واللہ العظیم حضور کا احسان ہے, ورنہ ان کی زبانیں باہر نکل آتی, چہرہ سور کرنا چاہیے. صرف حضور کا احسان ہے. شریفہ ہے کہ میرے محبوب آپ جب تک ان میں ہو میں ان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا ہوں گا. یہ حضور کا احسان ہے. کون مقابلہ کر سکتا ہے یار رسول اکرم کو؟ تو چھوڑو صحابہ کرام, میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ غریب سے غریب صحابی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ احسانات پوری مطلوب ہیں. سبحان اللہ. یوم توالی المؤمنین والمؤمنات, جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے, ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں, تم ان میں ہمیشہ رہو, یہی بڑی کامیابی ہے. قیامت کے دن مومنین کے احوال بیان فرمائے گئے ہیں. یہاں پہ عموم ہے, خالی صحابہ کرام نہیں, جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اعمال صالح کیا, برادیوں سے بچا, حتی البتلان حتی المقدور بچنے کی کوشش کی, ہر اس مومن کی فضیلتیں بیان کی گئی. قیامت کے دن بندگان مومن کے آگے اور داہنی طرف نور چمک رہا ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ بائیں طرف پیچھے طرف نہیں ہوگا. سوال کیا گیا, مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس نور کی کیفیت یہ ہوگی کہ نور آگے ہوگا, نور دائیں ہوگا, لیکن اس نور کے اثرات اتنے واضح ہوں گے کہ لیفٹ سائڈ اور بیک سائڈ دونوں نور اجاگر ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت ہوگی, حشر کے میدان میں سبھی ہوں گے, تو یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آپا فرماتے ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا, ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وضو کرنے میں جسم کے جو حصے دھوئے جاتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, اور یہ کیفیت صرف میری امت کی ہے, دوسری امت کی نہیں. پہچان گی کیا تو نہیں رہ گئی. اس لیے فرمایا گیا وضو کے تعلق سے اس باغ الوضو کامل وضو. کیا فرمایا گیا ہے؟ کامل وضو. بحث گزر چکی ہے درس حدیث میں کہ سردیوں کے دنوں میں جو شخص کامل وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا حج عطا. لیکن کیا کیجئے گا کہ جو ہے نفس پرست لوگ آسانی ڈھونڈنے والوں نے نئے نئی چیزیں نکال لی ہیں. ایک مسئلہ نکال دیا کہ صاحب موزے پر پھنسے کر لو, موزہ نہیں ساکس کے اوپر مسئلہ کر لو, نائلان کا ہو, کاٹن کا ہو, اولن کا ہو, نماز ہو جائے گی. یہ مسئلہ پتا نہیں کہاں سے نکالا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, ہم مان لے رہے ہیں کہ اگر چار اماموں میں سے کسی امام کی اقتدا میں اگر یہ بحث ہو بھی, آپ یہ سب کے اوپر کیوں تھوپتے ہیں؟ یہ غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں. غیر مقلد وہ ہے کہ جو کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتا ہے, نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی, نہ امام مالک کی, نہ امام شافعی کی, نہ سید امام احمد بن حنبل کی, بلکہ اپنے نفس کی تقلید کرتا ہے وہ, اور وہ تقلید کو حرام اور شرک جانتا ہے. اور بات یہ ہے کہ تقلید واجب ہے, تقلید شخصی, جو شخص تقلید سے نکلا اسی بھی جہنم میں جائے گا. میں نے کیا کہا؟ جو شخص تقلید سے نکلا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُخْزِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور مسلمانوں کے اجتماعی مسئلے سے ہٹ کر کے کوئی نئی راہ تلاش کرے, ساری امت شافعی حنفی مالکی حنبلی سب اسی میں شامل, ان سے ہٹ کر کے کوئی نئی ٹریک تلاش کرے, تو رب کریم فرماتا ہے جانتا ہو ہم اسے سیدھے جہنم میں پھینکیں گے. یہ ہے قرآن مقدس کا حکم, سورہ نساء شریف کی آیت قریب آئی پانچویں پارے. تو تقلید کو ناجائز و حرام کہنے والے لوگ خود اپنا فیصلہ یہیں کرنے رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں مل گئی ہے, تیار ہے بھڑکتا ہوا جہنم ان کے لیے, ان کا ویٹ کرنا ہے. ہم حنفی, آپ لوگ کان کھول کر کے سن لو, یہ باتیں ہر جگہ نہیں سنائی جاتی, خالی یہی اندور میں سنائی جاتی ہے, بس کان کھول کے سن لو. ہم حنفی ہیں تو حنفیت ہی کے تمام پہلوؤں کو ہمیں اپنانا ہے, بس چاروں فقہ صحیح ہے, چاروں امام صحیح ہے, چاروں امام نے جو استخراج مسائل کیا ہے وہ سب صحیح ہے, لیکن جو جس امام کا پیروکار ہو وہی تک رہے, بس اس سے آگے نہیں آئے. اگر مکس اپ کر دیا کچھ اس کا کچھ اس کا کچھ اس کا کچھ اس کا تو حرام حرام ہے. اور سیدی آرائیت میں کمی پتہ مرضی ہے پتہ, تو سیدی آرائیت نے مسائل کی روشنی میں صراحتاً بیان فرما دیا ہے
کہ اگر کوئی امام حنفی ہو اور اس کے پیروکاروں میں نماز پڑھنے والے شواطے ہوں, اور کوئی امام شافعی ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے حنفی ہوں, تو لازم اور واجب اور فرض ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ حنفیت اور شافعیت کا لحاظ خاص طور سے کریں. مثلا حنفی امام ہے تو وضو بنانے کے بعد اپنی بیوی کو ہر بھی نہ چھوئے اور وضو ٹوٹ جائے گا. تو ہم شافعی کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو بنانے کے بعد اپنی بیوی کو ٹچ کر لے وضو ٹوٹ جائے گا.